ولا تطيع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت، انسان کا مزاج، چاہے مرد ہو یا عورت، عالم ہو یا جاہل، ہر انسان کا مزاج اور اس کی فطرت اللہ نے ایسی بنائی کہ جس چیز کی اہمیت، جس کا فائدہ انسان کو معلوم ہو جاتا ہے، اس کے حاصل کرنے کی اس میں فکر پیدا ہوتی ہے، اور جس کی اہمیت ہی معلوم نہ ہو، جس کی عظمت ہی معلوم نہ ہو، جس کا کوئی اثر اور جس کا کوئی فائدہ ہی معلوم نہ ہو، تو پھر انسان اس کے حاصل کرنے کی فکر نہیں کرتا. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو اہمیت معلوم ہو جاتی ہے، فائدہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا اثر کیا، اس کا فائدہ کیا، اس پر ہمیں کیا ملے گا، مگر اس کے باوجود انسان میں بے فکری پیدا ہوتی ہے. اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہے انسان میں فکر کا ہونا اور ایک ہے انسان میں بے فکری کا ہونا. جس بے فکری کو ہمارا آپ غفلت کہتے ہیں، فکر یہ انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. فکر انسان کی نجات، مقصد کے پانے کا سب سے پہلا زینہ ہے. جس انسان میں فکر آ گئی، گویا مقصد کے پہلے زینے پر اس نے قدم رکھ دیا، اور جس نے زینے پر قدم رکھا، یقین یا امید کہ وہ اپنے مقصد پہ پہنچ جائے گا. لیکن اگر انسان میں فکر نہ ہو بلکہ غفلت آ جائے، بے فکری آ جائے، تو بے فکری یہ انسان کے دل کا بہت بڑا مرض ہے، انسان کے دل کی بہت بڑی بیماری. بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی غفلت انسان کے لیے مہلک بیماری کی طرح ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے انسان کے فکر اور انسان کی بے فکری کو ایک مثال سے سمجھایا کہ کچھ لوگ سفر کرتے ہوئے، کشتی میں سفر کرتے ہوئے، پانی جہاز میں سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے، اور راستے میں ایندھن ختم ہو گیا، جہاز کا سامان ختم ہو گیا، تو جہاز کے چلانے والے نے اعلان کیا کہ ہم اپنے جہاز سے جزیرے پر ایک ٹاپو پہ اتاریں گے اور وہاں تھوڑا وقت لگے گا، لہذا آپ میں سے جن کو ٹاپو پہ اترنا ہو، جزیرے پہ گھومنا ہو، تو آپ اتر سکتے ہیں اور گھوم سکتے ہیں، البتہ اتنے وقت میں آپ واپس آ جائیں. چنانچہ سفر کرنے والے اترے، انہوں نے جزیرے میں ہرے بھرے درختوں کو دیکھا، لبھانے والے پھولوں کو دیکھا، اچھی اچھی چیزوں کو دیکھا، تو گھومتے رہے. کچھ لوگ تو جلدی آ گئے، جنہیں آگے جگہ ملی، کچھ لوگ دیر سے آئے، انہیں پیچھے جگہ ملی، اور کچھ لوگ وہ تھے جو غفلت میں پڑے رہے اور اپنے جہاز کو بھول گئے اور جہاز کے وقت کو بھول گئے، غفلت میں گھومتے ہی رہ گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ جہاز وہاں سے روانہ ہو گیا. ان کے چند گھنٹے باقی تھے، لہذا دن کے اجالے میں انہیں تو کچھ اچھا سا بھی لگا، لیکن جیسے ہی رات کا اندھیرا ہوا جانوروں کی آوازیں آئی تو وہی ان کے لیے ایک لمحہ بھی کاٹنا اور ایک سیکنڈ بھی گزارنا ان کے لیے مشکل ہو گیا، بلکہ اپنی ہلاکت کا یقین ہو گیا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے غفلت میں پڑنے والے انسانوں، اپنے مقصد کو بھول جانے والے انسانوں، اپنی زندگی کے وقت کو فراموش کرنے والے انسانوں، تم جس غفلت میں پڑے ہو اس غفلت کے عالم میں ہو سکتا ہے آرام کا تھوڑا سا مزہ مل رہا ہو، کھانے اور پینے کی لذت تھوڑی سی مل رہی ہو، مگر ایک وقت آئے گا کہ جیسے جزیرے میں شام ہوئی تو گھبراہٹ کا وقت شروع ہوا، اسی طرح جب تمہاری زندگی کی شام آئے گی اور تم قبر کے اندھیرے میں جاؤ گے تو پھر تمہاری گھبراہٹ کا وقت شروع ہو جائے گا۔ اس لیے انسان کے دن پر غفلت کا طاری ہونا یہ بہت بڑی دل کی بیماری ہے، اور جب انسان کے اندر غفلت آتی ہے تو یاد رکھیے کہ غفلت کا ابتدائی علاج، غفلت کا ابتدائی اثر یہ ہے کہ انسان کا دل مردہ ہوتا ہے، اور جب یہی انسان پر غفلت طاری ہوتی ہے اور غفلت ہی غفلت رہتی ہے تو پھر انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ کلا بلران علی قلوبہم بما کانوا یکسبون، کہ ان لوگوں کے دل پر زنگ چڑھ گیا۔ یہ جن لوگوں کے دلوں پر زنگ چڑھنے کا تذکرہ قرآن کریم نے کیا، یہ وہ لوگ تھے جو اللہ، اس کے رسول اور اللہ کی باتوں سے انہوں نے غفلت برتی اور غفلت کی زندگی گزارتے رہے، تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے دلوں پہ زنگ چڑھا۔ لیکن جب یہی زنگ چڑھتا رہا تو اب ان کا دل اتنا سخت ہو گیا، اتنا سخت ہوا کہ ان کے دلوں میں کوئی بات اثر کرنے والی نہیں تھی۔ مثال کے طور پہ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے ایک مثال سے اس کو سمجھایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، انسان پہ جب غفلت طاری ہوتی ہے تو پھر انسان کتنا دور چلا جاتا ہے اور اپنے حالات سے کتنا غافل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ ملک الموت سے پوچھا کہ اے ملک الموت، کیا تجھے کسی انسان کی روح نکالتے ہوئے کبھی ہمدردی آئی؟ کیا کوئی انسان جو موت کے خوف سے تڑپ رہا ہو، جو انسان، جو عورت، جو مرد، جو بچہ موت کے آنے پہ بستر پہ تڑپ رہا ہو اور حسرت بھری نگاہوں سے اپنے لوگوں کو دیکھ رہا ہو کہ چند لمحے ہی میں ان لوگوں کو دیکھ سکتا ہوں، جس حسرت اور جس مایوسی اور جس کیفیت میں ایک مردہ اپنے اخیر وقت میں ہوتا ہے، اللہ نے پوچھا، اے فرشتے، کیا تجھے کبھی کسی کی روح نکالتے ہوئے تمہارے اندر ہمدردی پیدا ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو ملک الموت نے کہا کہ اللہ، ایک موقع ایسا آیا تھا کہ مجھے روح نکالتے ہوئے بہت ہی ہمدردی ہوئی تھی، مگر آپ کا حکم تھا، اس بنا پر میں حکم کے نکالنے پر روح کے نکالنے پر میں مجبور بنا ہوا تھا۔ اللہ نے کہا وہ کیا؟ تو کہا کہ کچھ لوگ دریا میں سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے، اچانک دریا میں طوفان آیا، کشتی ٹوٹ گئی، لوگ ڈوب گئے، مگر ایک عورت جس کے گود میں چھوٹا سا بچہ تھا جو دودھ پیتا ہوا تھا، وہ عورت کشتی کے تختے پر، ایک لکڑی پر وہ بیٹھ گئی اور دھیمے دھیمے پانی کے بہاؤ کے ساتھ وہ دریا کے کنارے آ گئی۔ جب وہ دریا کے کنارے پہنچی تو ڈوبنے والے تمام انسانوں کی روحوں کو ہم نے نکال لیا تھا، مگر جب کشتی کے لکڑی پر بیٹھ کر ایک عورت کنارے آ گئی تو ہم نے سوچا کہ شاید اس بچے کی وجہ سے اللہ نے اس عورت کو بچایا ہے، مگر جب وہ عورت کنارے پہنچی اور بچہ اس کے گود میں تھا تو پیارے اللہ، آپ نے کہا کہ اس عورت کے روح کو بھی نکال دو۔ جس وقت میں اس عورت کی روح کو نکال رہا تھا، اس وقت مجھے اس بچے کے لیے بڑی ہمدردی پیدا ہوئی تھی کہ بارے الہا تمام کے تمام لوگ دریا میں ڈوب گئے اور اپنے انجام کو پہنچ گئے اور یہ عورت جو کنارے لگی تھی جہاں کسی انسان کا نام و نشان نہیں ہے اور جہاں اس کی پرورش کا کوئی انتظام نہیں ہے, چند گھڑیوں میں ایسا لگتا ہے کہ چھوٹے سے معصوم بچے کو درندے آئیں گے اور پھاڑ پھاڑ کے کھا جائیں گے. اس وقت مجھے اس عورت کی روح کے نکالنے کا بڑا غم ہوا تھا. تو اللہ پاک نے فرمایا, اے ملک الموت میں اس بچے کا حال تجھے بتلاتا ہوں کہ وہ بچہ کیا ہوا. جب وہ بچہ وہاں جزیرے پر اکیلا پڑا ہوا تھا تو ہم نے اس کا انتظام کیا, بادل سے کہا کہ اے بادل اس بچے کو دھوپ نہ لگنے پائے, موسم اور فضا اور ہوا سے کہا کہ ہوا ہواؤں کے جھونکے اس بچے کو نہ لگے, اور میں نے وہاں پر فرشتے کو مقرر کر دیا کہ وہ اس کے دودھ پلانے کا انتظام کرے. چھوٹے چھوٹے جانوروں کو میں نے وہاں بھیج دیا کہ چھوٹے چھوٹے جانور وہاں اچھلے کودیں گے, اس چھوٹے سے بچے کا جی لگتا رہے گا. وہ ایک چھوٹا سا دودھ پیتا ہوا بچہ ایک جزیرے میں اور ایک سمندر کے ساحل اور کنارے پر ہے. اللہ نے دودھ کا انتظام کیا, ساحل اس کے سائے کا انتظام کیا, چھوٹے چھوٹے جانوروں کو وہاں بھیجا کہ وہ کودتے پھاندتے رہے تاکہ وہ بچے کا دل بہلتا رہے. اللہ نے فرمایا جب وہی بچہ تھوڑا بڑا ہوا تو بڑے ہونے کے بعد پھر میں نے اس کے اندر ایسی صلاحیت رکھ دی کہ وہ حکومت کرنا چاہے تو حکومت کر سکتا ہے, میں نے اس میں ایسی صلاحیت رکھ دی کہ مال کمانا چاہے تو مال کماتا رہے. چنانچہ بچہ بڑا ہوا, حالات بدلے, یہاں تک کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا مالدار انسان بن گیا, جس کو ہم اور آپ نمرود کہتے ہیں, جس کو ہم اور آپ قارون کہتے ہیں. یہ نمرود جس کو ہم اور آپ نمرود کہتے ہیں, اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ وہ نمرود ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنا نظام چالو کیا تھا کہ بادل کا سایہ تھا, دودھ کا انتظام تھا, چھوٹے چھوٹے جانوروں کو بہدل بہلانے کے لیے وہاں بھیجا, اور پھر وہ بچہ بڑا ہوتا گیا, حکومت پہ بیٹھا, مگر اس پہ غفلت اتنی طاری ہوئی کہ اللہ کا نافرمان بنا, اور اتنا بڑا نافرمان بنا کہ آئندہ چل کر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دشمن بنا, اور دشمن بن کر پھر ان کو ہلاک کرنے کی اس نے تیاری شروع کر دی. اس واقعے سے مولانا جلال الدین رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان اگر اپنے وجود پر غور نہیں کرتا, اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ غور نہیں کرتا, اللہ کی طرف جانے پر اس کو کیا کچھ ملے گا اس پہ غور نہیں کرتا, تو انسان کا دل غافل ہوتا ہے, اور غفلت آتے آتے اس کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ وہ کفر تک پہنچتا ہے یا ایسے بڑے بڑے گناہوں کو کرنے لگتا ہے. اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارے دل میں غفلت نہ رہے. ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ جو دل غافل وہ دل کافر. کافر سے مراد یہاں پہ وہ دل مردہ ہے. لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے دل پر غفلت کا پردہ نہ پڑنے دیں, بلکہ اپنے اندر ایک فکر پیدا کریں کہ ہمیں اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا. ہم یہ سوچیں کہ ہماری دنیا کی زندگی کتنے دنوں کی ہے, ہماری رات کیسی گزرتی ہے, ہمارا دن کیسا گزرتا ہے, ہمارے اوقات کیسے گزرتے ہیں, ہمارے اعمال کیسے ہو رہے ہیں. ان تمام چیزوں کو فکر کرنا یہ بڑی نعمت ہے, اور انسان کا بے فکر ہو جانا یہ بہت بڑی دل کا مر جانا ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ غفلت کی پہلی صورت تو یہ ہے کہ انسان عبادتوں سے بھی غافل ہو جائے. غفلت کی پہلی صورت کہ انسان عبادتوں سے بھی غافل ہو جائے, نہ نماز, نہ روزہ, نہ حج, نہ تلاوت, کسی چیز سے غافل نہ ہو, غافل ہو جائے. اور غفلت کی دوسری صورت یہ ہے کہ انسان جو کچھ کر رہا ہے اس کے بارے میں فکر نہ ہو کہ پتہ نہیں میرا کیا ہوا عمل عند اللہ مقبول بھی ہے یا مقبول نہیں ہے. پتہ نہیں اس پر ہمیں کچھ ملے گا بھی یا اللہ کے یہاں اس پر ہمیں کچھ نہ ملے. تو انسان عمل کرنے کے بعد اگر اس کے دل میں فکر ہے کہ میرا کیا ہوا یہ عمل مقبول, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں فکر ہے. اور اگر عمل کرنے کے بعد اس کے دل میں کوئی خیال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ کے یہاں میرا پڑھا ہوا, میرا کیا ہوا, میرا جاگا ہوا, میرا سب کچھ کیا ہوا پتہ نہیں اللہ کے ہاں مقبول ہے یا نہیں, اگر یہ خیال دل میں نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل بھی ابھی غافل ہے. اور غفلت کی جو تیسری صورت ہے, غفلت کی تیسری صورت ہے جس پر آج ہمیں آپ کو ذرا اپنے دل سے پوچھنا ہے, غفلت کی تیسری صورت یہ ہے کہ ہماری زندگی میں اعمال ظاہرہ تو ہوں, ہماری زندگی میں اعمال ظاہرہ نماز, روزہ, حج, زکات, شرعی لباس, شرعی طور طریقہ, یہ اعمال ظاہرہ تو ہماری زندگی میں ہوں مگر ہم دل کے اعمال سے غافل ہو جائیں. دل کا عمل کیا ہے, دل کے اعمال کیا کیا ہیں, اس دل کے اعمال سے اگر کوئی انسان غافل ہوتا ہے تو فرماتے ہیں یہ انسان بھی غافلین میں اس کا شمار ہوگا. لہذا ہمیں پہلے یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ ہمارے باطن کا عمل کیا ہے. جیسے ظاہر کا عمل ہم نے معلوم کیا کہ نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکات ہے, تلاوت ہے, ذکر و اذکار ہیں, شرعی لباس ہیں اور اچھے اخلاق ہیں, یہ تمام چیزیں جو ظاہر اعمال ہیں جیسے ان کو ہم نے سیکھا, اسی طرح اگر ہمارے دل میں غفلت نہیں ہے بلکہ فکر ہے تو ہمیں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ ہمارے دل کے اندر دل کے اعمال کیا کیا ہیں, باطن کے اعمال کیا ہیں. اب دیکھیے انسان کے اندر اگر فکر پیدا ہوتی ہے, انسان کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے, انسان اگر غافل نہیں ہوتا تو اس کے لیے ایک بہت بڑا اس کا فائدہ یہ ہے کہ خود فکر مند انسان کے ذہن میں سوالات آتے ہیں. ذرا اس بات کو غور سے سمجھنا ہے کہ جو انسان فکر مند ہوگا, فکر مند انسان کے ذہن میں دوسرے کے بارے میں نہیں بلکہ اپنے بارے میں سوالات پیدا ہوں گی کہ میں کون کون سا عمل کر رہا ہوں اور کون کون سا عمل مجھ سے چھوٹ رہا ہے. نمبر دو, جو عمل میں کر رہا ہوں کیا اس عمل وہ عمل عند اللہ مقبول بھی ہے یا نہیں. نمبر تین, وہ عمل جس کیفیت کے ساتھ, جس انداز میں, جس کیفیت کے ساتھ وہ عمل کرنا چاہیے وہ عمل میں کر پا رہا ہوں یا نہیں. گویا انسان میں جب فکر پیدا ہوتی ہے تو فکر کے آنے کے بعد اس کے ذہن میں پہلا سوال کہ ہم سے کون کون سا عمل ہو رہا ہے اور کون کون سا عمل ہم سے نہیں ہوتا, دوسرا سوال کہ ہمارے عمل کی کیفیت صحیح ہے یا ہمارے عمل کی کیفیت صحیح نہیں ہے, اور تیسرا سوال کہ ہم اللہ کے یہاں مقبول بھی ہو رہے ہیں یا اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوتے. یہ فکر کا گویا پہلا فائدہ یہ ہے. اگر یہ سوالات ہمارے ذہن میں پیدا نہیں ہوتے کہ کون کون سا عمل ہماری زندگیوں میں ہے اور کون کون سا عمل ہماری زندگی میں نہیں ہے, یا ہمارا عمل اسی کیفیت کے ساتھ ہو رہا ہے یا نہیں جو کیفیت کے مطلوب ہے, یا ہمارا عمل عند اللہ مقبول ہو رہا ہے یا نہیں, اگر یہ سوالات نہیں آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم بے فکر ہو گئے. اور اگر یہ سوالات ہمارے ذہن میں آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر فکر موجود ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شان کا کیا حال, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو وہاں جنت میں آپ نے ایک محل دیکھا, فرشتے سے کہا کہ اے فرشتہ یہ محل کتنا خوبصورت ہے اور کتنا خوشنما ہے, یہ کس کا ہے؟ آپ اندر جانے لگے, جاتے ہوئے آپ نے پوچھا کہ اے فرشتہ یہ جنت کا محل کس کا ہے, تو فرشتے نے کہا کہ یہ حضرت عمر فاروق کے لیے اللہ نے جنت میں مکان بنایا ہوا ہے. گویا موت سے پہلے معراج کے موقع پر ان کے لیے اللہ نے جنت کا ایک محل متعین کیا ہوا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر جا کر دیکھنا چاہا تو محل کے اندر حوریں ہوا کرتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر, جب میں تیرے محل میں جانا چاہا تو مجھے تیری غیرت یاد آ گئی اور تیری غیرت کو سوچ کر میں واپس لوٹ آیا, تو حضرت عمر فاروق نے کہا، پیارے نبی، کیا آپ جیسی شخصیت کے جانے پر کیا مجھے غیرت آ سکتی ہے، کیا مجھے شرم آ سکتی ہے؟ جس عمر کا یہ مقام ہے، اس عمر کی فکر کا یہ حال دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو اپنی حیات طیبہ میں بتلا دیا تھا کہ ہماری اس امت میں منافق کون کون ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے بعد حضرت عمر فاروق حضرت حذیفہ کے پاس تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد کہا کہ اے حذیفہ، میں ان منافقین کے نام تو نہیں پوچھتا کون کون ہے، مگر مجھے فکر یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ منافقوں کے نام میں عمر کا بھی نام شامل ہو. یہ اتنا بڑا انسان جو سب کچھ کرتا رہا، مگر اپنے بارے میں ایک سوال پیدا ہوا. جب انسان فکر مند ہوگا اور اس کے اندر فکر کی صفت پیدا ہوگی تو خود اس کو اپنے بارے میں سوالات ہوتے رہیں گے کہ میرا یہ عمل کہیں ایسا تو نہیں کہ میں منافقین میں شامل تو نہیں ہو گیا. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال دیکھیے. جب امیر المومنین بن گئے تو امیر المومنین بننے کے بعد انہوں نے جبہ پہنا، صافہ پہنا، عطا لیا اور ایک خاص شان میں جا کر انہیں خطبہ دیا. خطبہ دیتے ہوئے تھوڑا سا خیال پیدا ہوا، تھوڑا خیال پیدا ہوا، اللہ نے مجھے خلیفہ بنا دیا اور آج میں اپنے نبی کے مقام پر ان کا نائب بن کر خطبہ دے رہا ہوں. یہ خیال پیدا ہو گیا. شام ہونے کے بعد غریبوں کے مکان پہ گئے اور ان کے گھروں سے مشکیزہ لیا اور کنویں کے پاس جا جا کر مشکیزہ پہ پانی بھر کے اپنے بدن پر لاتے رہے. کسی نے پوچھا، امیر المومنین یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، خلافت ملی، خطبہ دیا میں نے اپنے عمل کا جائزہ لیا، اپنے دل کا جائزہ لیا، تو میرے دل میں تھوڑا سا اپنے بارے میں خیال آیا کہ تم اس مقام تک پہنچ گئے ہو، تو میں نے سوچا کہ یہ ساری خلافت ضائع چلی جائے گی اگر دل کا اصلاح نہ ہوا، لہذا میں نے سوچا کہ غریبوں کی خدمت کریں جا کر تاکہ تواضع اور ان کے ساری پیدا ہو. خدا سے یہ معلوم ہوا کہ جس انسان میں اللہ تعالیٰ فکر کی صفت پیدا کر دیتے ہیں اور جس انسان کے دل میں فکر آ جاتی ہے، وہ انسان اپنے ہر عمل پہ نگاہ رکھتا ہے کہ میرا عمل کس انداز کا ہے، میری کیا کیفیت ہے عمل کی اور میں عند اللہ کیسا ہوں. حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ جن کی فکروں کا یہ حال کہ ایک ایک بندے کے دل میں ایمان آ جائے، ایک ایک بندہ کا یقین بن جائے، ایک ایک بندہ کے اعمال ظاہر بن جائیں، ہر انسان شریعت کا متبع بن جائے، اس کی فکر ان کے دل میں کیسی تھی، اس فکر کے لیے وہ رات میں کس طرح تڑپتے تھے اور اس فکر کے لیے کس طرح وہ راتوں کو گڑگڑاتے اور روتے تھے. حضرت مولانا شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے حالات تو ہمارا آپ جانتے ہیں کہ ہر وقت ان کا کام مطالعہ ہی مطالعہ کرنا تھا. تو اب اس وجہ سے ان پر کچھ ایام ایسے گزرے، کچھ دن حضرت شیخ پہ ایسے گزرے کہ اگر سوتے ہوئے دھوپ نکل آتی پھر ان کی آنکھ نہیں کھلتی تھی. فرماتے نیند کا اتنا غلبہ ایک دفعہ ہوا کہ میں رضائی اوڑھ کر سو رہا تھا، بارش ہوئی، پوری بارش سے پوری رضائی بھیگ گئی مگر میری آنکھ نہ کھلی. فرما اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ چند ایام، وہ تھوڑی سی مدت حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ کے نیند کا کیا حال رہا ہوگا. فرماتے ہیں ایسے حال میں بھی میں حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کہ رات میں رونے اور گرگرانے کی آواز اتنی سخت ہوتی تھی، اتنی تیز ہوتی تھی کہ میری آنکھ کھل جاتی تھی. اس سے اندازہ لگائیے کتنی فکر تھی. مگر اس کے باوجود جب حضرت الیاس رحمت اللہ علیہ کا یہ کی تحریک اور ان کی دعوت کا کام پھیلتا چلا گیا تو اخیر وقت میں جب بیمار پڑے تو بیمار پڑنے کے بعد حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ ان کی عیادت کے واسطے تشریف لے گئے. ایک ہاتھ بستر پہ پڑے ہوئے ہیں اور نہایت ہی آہوزاری کی کیفیت ہے، آنکھیں جب دبائی ہوئی ہیں. تو حضرت مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ نے کہا، حضرت خیریت تو ہے؟ کہا خیریت تو ہے، اللہ جس حال میں رکھے، مگر خطرہ یہ ہے کہ جو کام ہم نے شروع کیا اور آج یہ کام اتنا پھیل چکا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا یہ کام استدراج ہو. یہی لفظ استعمال کیا، استدراج. استدراج کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کوئی کام شروع کرے، کام پھیلتا جائے، مگر شروع کرنے والے کو اس میں ذرہ برابر کوئی ثواب نہ ملے، شروع کرنے والا ذرہ برابر خدا کے ہاں مقبول نہ ہو. فرماتے تھے کہ یہ پورا کام پھیل گیا، لیکن اب آخر وقت میں خطرہ ہے کہ کہیں الیاس کے لیے یہ کام استدراج نہ بن جائے، یعنی لوگوں کو تو اس سے فائدہ پہنچے مگر مجھے ذرہ برابر اللہ کے ہاں اس کا کوئی ثواب اور اس کا کوئی فائدہ نہ پہنچے، اس لیے میں رو رہا ہوں. تو حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ استدراج نہیں ہے، یہ اللہ کے یہاں اس کام کے مقبول ہونے کی بہترین دلیل، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں. تو وہاں الیاس رحمۃ اللہ نے فرمایا، آپ اتنے بڑے مفتی ہیں اور ایک یقین کے ساتھ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے یہاں یہ عمل مقبول ہے یا مقبول نہیں ہے، آپ کس طرح یقین سے کہتے ہیں؟ تو حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ نے فرمایا، اس کے مقبول ہونے کی دلیل یہ ہے کہ کام اتنا پھیلتا گیا، اتنا بڑھتا گیا، آپ کی ذات کتنے انسانوں کو فائدہ پہنچا، مگر اس کے مقبول ہونے کی دلیل یہی ہے کہ آپ کے دل میں ہر وقت خطرہ لگا ہوا ہے، ہر وقت ڈر لگا ہوا ہے کہ پتہ نہیں اللہ کے یہاں میرا عمل مقبول ہوا یا نہیں. خدا کے یہاں عمل کے مقبول ہونے کی دلیل یہی ہے کہ ہر وقت اس کے دل میں خطرہ لگا رہے. اگر انسان عمل کرنے کے بعد مطمئن ہو گیا کہ میرا عمل تو مقبول ہو گیا، تو ہو سکتا ہے کہ اس کا وہ عمل مقبول نہ ہو. میرے دوستو، ان باتوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ ہم نماز پڑھتے ہیں، دیکھیے وہ الیاس رحمۃ اللہ علیہ جن کی ذات سے لاکھوں لاکھ انسان کو فائدہ پہنچ رہا ہے، تمام لوگ کے اعمال کا ثواب ان کو پہنچ رہا ہے، مگر کیسا خطرہ ہے دل میں. اور ہمارا یہ حال کہ ہم جو کچھ نماز پڑھتے ہیں یا جو کچھ عمل کرتے ہیں، کبھی ہمارے ذہن میں یہ خیال بھی نہیں آتا کہ عند اللہ ہماری یہ چیزیں مقبول ہیں یا عند اللہ یہ چیزیں ہماری مقبول نہیں ہیں. اس لیے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کے دل میں اگر فکر پیدا ہو جائے، تو فکر کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ خود انسان کو اپنے عمل کے بارے میں سوالات اٹھتے ہیں کہ ہم سے کون سا عمل ہو رہا ہے اور کون سا عمل ہم سے نہیں ہوتا. جو عمل ہم سے ہو رہا ہے وہ عمل عند اللہ مقبول ہے یا مقبول نہیں ہے، اس عمل میں وہ کیفیت ہے یا وہ عمل میں کیفیت نہیں ہے. اب دیکھیے، جب انسان کے اندر فکر پیدا ہوتی ہے تو پھر انسان کی زندگی میں کیسی تبدیلی آتی ہے. محمد شاہ ایک بادشاہ گزرا ہے. وہ بادشاہ ایک دفعہ کہیں سفر میں جا رہا تھا. اس کے سپاہیوں نے ایک بوڑھی عورت کے جانور کو پکڑ لیا اور جانور کو پکڑ کے ذبح کر کے پولیس والے فوجی لشکر سے کھا گئے. اب وہ بوڑھی عورت اسی پر اس کی کفالت تھی، وہی اس کی روزی کا ذریعہ تھا. اس نے لوگوں سے کہا کہ بادشاہ سلامت کے لوگوں نے میرے جانور کو کھا لیا، اب میں کیا کروں، میں اب کیا کروں؟ تو لوگوں نے اس کو مشورہ دیا کہ بادشاہ کا لشکر اور خود بادشاہ اس راستے سے گزرنے والا ہے، لہذا جب بادشاہ آئے تو بادشاہ کے آنے کے بعد اس سے سوال کرنا کہ آپ کے لشکر نے میرے جانور کو کھا لیا، لہذا مجھے اس کا فیصلہ چاہیے. وہ عورت چالاک تھی، وہ پل پہ جا کے کھڑی ہو گئی اور پل پہ کھڑی ہونے کے بعد جب بادشاہ کی سواری آئی تو اس نے اشارہ کیا کہ میں بوڑھی عورت ہوں، مجھے کچھ بات کرنی ہے. تو بادشاہ نے کہا بہت، یہ کیا بات ہے؟ تو بادشاہ سے اس نے کہا کہ آپ کی سپاہیوں نے میرے جانور کو ذبح کیا اور جانور کو ذبح کر کے آپ کے سپاہی کھا گئے ہیں. میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ میرا فیصلہ اسی پل پہ کریں گے، آپ میرا فیصلہ اسی پل پہ کریں گے یا یہ فیصلہ پل سے راستے کرائیں گے، آپ یہ فیصلہ اسی پل پہ کریں گے یا یہ فیصلہ پل سے راستے کریں گے. بادشاہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور سواری سے اترا اور کہا، بوڑھی امی پہلے مجھے معاف کرو کہ غلطی کیا ہوئی، اگر میرے لشکر اور میرے فوج سے غلطی ہوئی تب بھی میں معاف کرتا ہوں. تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ آپ کے لوگوں نے میرے جانور کو ذبح کیا، وہی میرے گزارے کا سامان تھا. تو بادشاہ نے کہا، تمہارے ایک جانور لوگوں نے ذبح کیے ہیں، میں تیرے 12 جانور میں تجھے دے دیتا ہوں. معلوم اس سے یہ ہوا کہ بادشاہ کیوں نہ ہو، ناز و نعمت میں کیوں رہتا نہ ہو، عیش و عشرت کی زندگی کیوں نہ گزارتا ہو، اگر اس کے دل میں فکر ہے تو فکر آخرت اس کے دل میں پیدا ہوگی اور اس کے ہر عمل کا خیال اس کو آتا رہے گا. اس بنیاد پر ہمیں چاہیے کہ ہم بے فکرے کی زندگی نہ گزاریں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، سنو ان لوگوں کی اتباع اپنا کیجیے جن کے دلوں کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا. کیوں؟ جو غافل انسان ہوگا وہ تباہ ہوا ہو اور وہ اپنے خواہشات کا پیروکار ہوگا. معلوم اس سے یہ ہوا کہ جس دل میں فکر نہ ہو، جس دل میں غفلت آ جائے، آخرت سے غفلت آ جائے، ذکر سے غفلت آ جائے، یاد الہی سے غفلت آ جائے، اپنی زندگی سے انسان غافل ہو جائے، اس کا لازمی نتیجہ ہوگا وہ تباہ ہوا ہو، وہ اپنے نفس کا، اپنے خواہشات کا پیروکار بن جائے گا. جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا، اے ایمان والو ایمان میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان. یہاں ذرا مناسبت پہ غور کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسلام میں پورے طور پہ داخل ہو جاؤ، لیکن پورے طور پہ داخل ہونے کے بعد یہ کہا کہ انسان ہے نا، اس سے غفلت بھی طاری ہوگی اور شوق بھی آتا رہے گا، نفس کا دباؤ بھی آئے گا، شیطان کی کشش بھی آئے گی. اس لیے آگے کہا، ولا تتبع خطوات الشیطان، سنو اس فکر کے ساتھ ساتھ اس بات کی طرف دھیان رہے کہ شیطان کے نقش قدم کی اتباع مت کرنا. شیطان جو باتیں تیرے دل میں ڈالے غفلت کی، اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا. خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پائیں، اللہ کی رضا کو پائیں، اللہ کی خوشنودی کو پائیں، تو اپنے بارے میں ہم غور کریں کہ ہمارے دل میں فکر ہے یا ہمارے دل میں بے فکری ہے، ہمارے دل میں فکر ہے یا ہمارے دل میں غفلت ہے. اگر غفلت ہے تو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا دل مردہ ہو رہا ہے. یاد رکھیے، انسان کا دل جب فکر مند ہوتا ہے اور وہ غفلت سے اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے تو اس کے اوپر کیسے کیسے حالات پیدا ہوتے ہیں. حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ، حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں جو ہارون رشید کے زمانے کے تھے اور بڑے مجذوب تھے، ان کے بڑے عجیب عجیب واقعات ہیں. حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ جگہ جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ چند کم عمر لڑکے، چند بچے ایک جگہ کھیل رہے ہیں، چند بچے ایک جگہ کھیلتے ہیں. اس میں سے ایک بچہ کنارے کھڑا ہے اور بڑے ہو کر وہ روتا ہے. تو حضرت بہلول نے یہ سمجھا کہ شاید یہ بچہ کے پاس کھیلنے کا سامان نہیں ہے، اس بنیاد پہ یہ بچہ رو رہا ہے، اس بنیاد پہ یہ بچہ رو رہا ہے. تو اس کو بلایا اور کہا، بیٹے تم کیوں روتے ہو، تم کیوں روتے ہو؟ اگر کھیلنے کا سامان نہیں ہے تو میں پیسے دیتا ہوں، تم کھیلنے کا سامان لے آؤ. تو اس بچے نے کہا کہ اے بہلول، میں کھیلنے کے سامان پہ نہیں روتا بلکہ قرآن کریم کی ایک آیت میرے سامنے ہے، قرآن کریم کی ایک آیت میرے سامنے ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے انسان کو بیکار پیدا نہیں کیا، ہم نے انسان کو بیکار پیدا نہیں کیا بلکہ کسی نہ کسی مقصد سے ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے. یہ آیت میرے سامنے ہے. اور دوسری بات میرے سامنے یہ ہے کہ میں اسی آیت کو سوچ کے روتا ہوں. تو حضرت بہلول رحمت اللہ نے فرمایا کہ اے بچے، تم تو چھوٹا سا بچہ ہے، تجھے ابھی اتنی فکر مند ہونے کی ضرورت کیا ہے، تجھے رونے کی ضرورت کیا ہے؟ تو چھوٹے سے بچے نے کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں اپنے گھروں میں دیکھتا ہوں اور سڑکوں پہ دیکھتا ہوں کہ جب آگ جلائی جاتی ہے، دیکھیے فکر کی بات، کہ جب آگ جلائی جاتی ہے تو میں نے دیکھا کہ آگ جلاتے ہوئے، آگ کا انگارہ بناتے ہوئے پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈالی جاتی ہیں اور اس کے بعد پھر بڑی لکڑیاں جلائی جاتی ہیں. میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل میدان قیامت میں جب جہنم کو روشن کرنا ہوا اور جہنم کی آگ کے انگارے کو بڑھانا ہوا تو کہیں اللہ تعالیٰ مجھ چھوٹوں کو پہلے جہنم میں نہ ڈال دیں، اس لیے میں رو رہا ہوں. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چھوٹے سے بچے کی تربیت ماں اور باپ استادوں نے کیسی کی ہوگی کہ وہ اس بات کو فکر میں لا کر رو رہا ہے. ایک بزرگ کے بارے میں فرماتے ہیں، آخری بات ذرا دل کے کانوں سے سنیے. ایک بزرگ کے پاس چند سکے پڑے ہوئے تھے، چند سکے پڑے ہوئے تھے. وہ چند سکوں کو لے کر بازار گئے. جب وہاں گئے تو وہاں جانے کے بعد، آج ہم اپنے عمل کے بارے میں کبھی نہیں سوچتے کہ یہ ہمارا عمل کس درجے کا ہے اور یہ ہمارا عمل مقبول بھی ہے یا نہیں. ہمارے عمل میں اخلاص بھی ہے یا نہیں، کیفیت بھی ہے یا نہیں، ہم کبھی نہیں سوچتے. وہ اللہ کے بندے بازار گئے اور انہوں نے کہا میرے گھر میں سخت ضرورت ہے، کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، یہ پیسے لو، یہ سکے دو اور سامان اناج دے دو. جب دکاندار نے اس سکوں کو لیا اور ہاتھ میں رکھا تو اس نے فوراً کہہ دیا کہ یہ سکے تو کھوٹے ہیں، یہ سکے تو کھوٹے ہیں، ان کھوٹے سکوں کا کام یہاں پہ نہیں ہے، یہ کھوٹا سکہ یہاں پہ نہیں چل سکتا، اس سے آپ کو کچھ نہیں مل سکتا. جب یہ بات انہوں نے کہی کہ یہ واپس لے جائیے تو فوراً وہ اللہ کے بندے رونے لگے. جب ان کے رونے کی حالت کو دیکھا تو اس کو رحم آیا اور کہا پیسے بعد میں دے دیجیے گا اور آپ یہ کھوٹے سکے لے جائیں، پیسے بعد میں دیجیے گا، اناج لے جائیے. تو انہوں نے کہا اللہ کے بندے میں اناج کے لیے نہیں روتا، میں اس لیے روتا ہوں کہ اب تک میں اس سکے کو اپنے گھر میں بڑی حفاظت سے رکھا ہوا تھا، ان سکوں کو دیکھ کر سوچتا تھا کہ یہ سکے جب ضرورت پڑے گی تو یہ سکے کام آئیں گے، مگر اب یہ پتا چلا کہ یہ سکے ہمارے کام کے نہیں ہوئے، یہ سکہ رد ہو گیا. اب مجھے خیال آتا ہے کہ میں نے جو کچھ اعمال کیے ہیں ان عمل کو بھی میں اعتماد میں رکھتا ہوں کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ مجھے معاف کر دیں گے. لیکن آج کھوٹے سکے کو دیکھ کر اندازہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب خدا کی بارگاہ میں ہم پہنچے تو اللہ کہہ دے تمہارے اعمال بھی کھوٹے ہیں، ان کھوٹے اعمال کو یہاں سے واپس لے جاؤ. اس بنیاد پر ہمیں ہمیشہ فکر مند رہنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا عمل عند اللہ مقبول ہے یا عند اللہ مقبول نہیں ہے. یہ فکر انسان کو اسی وقت پیدا ہوگی جب انسان کا دل بیدار رہے گا. اور دل کو بیدار کرنے کی صورت یہ ہے کہ ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم فکر مندوں کے ساتھ بیٹھیں، جن کے دلوں میں اللہ نے کچھ فکریں دی ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں. اور دوسرا طریقہ ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ اپنے دل سے غفلت کو دور کرنا اور فکر کو پیدا کرنا، اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ رات کے سناٹے میں تھوڑی دیر آنکھوں کو بند کر کے اپنی موت کا مراقبہ کریں، خیال کریں کہ موت کا فرشتہ آیا ہوا ہے، میری روح کو نکال رہا ہے، مجھے تو غسل دے رہے ہیں اور اب تھوڑی دیر کے بعد مجھے قبر میں ڈال کر ہاتھ جھاڑتے ہوئے ہمارے تمام رشتے دار واپس لوٹ رہے ہیں اور اب مجھے قبر کے اندھیرے کوٹھے میں سوال و جواب ہوگا. اور اگر ہمارے اعمال اچھے نہ ہوئے تو یہ سانپ بچھو ہمیں ڈسیں گے. یہ موت اور اپنی قبر اور قبر کے حالات کا مراقبہ اور دھیان کرنا، اس سے انسان کا دل نرم بھی ہوتا ہے اور اس سے انسان کے دل کے اندر فکر بھی پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمارے دلوں کے اندر فکر کو پیدا فرما دے، بے فکری کو ختم فرمائے، ہمیں ہر وقت یہ فکر لگی رہے کہ پتہ نہیں ہمارا دل سخت نہیں ہو گیا اور پتہ نہیں ہمارے دل کے اندر اللہ کی رحمت اور محبت آ بھی رہی ہے یا نہیں آتی. تھوڑی دیر کے لیے ہم اسی جذبے سے اپنے آنکھوں کو بند کر لیں، اپنے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، خیال کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. غفلت کو ہٹائیے، پوری فکر اور پوری قوت لگا دیجئے کہ میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے. جب اتنے اللہ کے بندے چھوٹے بڑے عورت مرد جب اللہ کی یاد میں بیٹھیں گے، اللہ تعالیٰ یقیناً ہمارے دلوں کو ذاکر بنا دے گا، ہمارے غفلت میں ڈوبے ہوئے دل کو اللہ تعالیٰ فکر مند بنا دے گا. لہذا پوری قوت لگا دیجیے، آج وقت بھی ہے، لہذا ہماری تمام بہنیں مستورات اور تمام ہمارے دوست احباب طلبہ پوری فکر لگا دے کہ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. اس بات کے قادر ہیں کہ قیامت کے دن انسان کی پیشانی خدا کے سامنے گواہی دے گی، انسان کا ہاتھ بول پڑے گا، انسان کے پاؤں بول پڑیں گے کہ اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ قیامت میں زبان بند ہو جائے اور جسم کا دوسرا حصہ بول پڑے، وہ اللہ اس بات پہ ضرور قادر ہے کہ اگر اس خدا سے ہم امید لگا کر بیٹھیں گے کہ اللہ ہمارے دلوں کو اللہ اللہ کرنے والا بنا دیجئے، ہمارے دلوں کو بلوا دیجئے اللہ اللہ، تو اللہ ضرور ہمارے دلوں کو اللہ اللہ کرنے والا بلوا دے گا۔ یہ کبھی خیال میں نہ رہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہمارا دل اللہ اللہ کرتا ہے یا نہیں کرتا، نہیں، جو بھی اللہ کا بندہ اور جو بھی اللہ کی بندیاں اللہ اللہ کرنے کی امید لگا کر بیٹھتی ہیں اللہ اس کے دلوں کو اللہ کرنے والا بنا ہی دیتے ہیں، ہمیں پتہ چلے کہ نہ چلے، مگر اللہ ہمارے دلوں کو ذاکر بنا دیتے ہیں۔ پوری قوت لگا دیجئے، خیال کیجئے کہ میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے،
آہ جاتی ہے فلک پر، آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے۔
سوچیے کہ اللہ آج رحم کھا کر ہماری غفلت کو دور کر دیجئے، ہمارے دلوں کو اللہ اللہ کرنے والا بنا دیجئے۔
آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلوں ہٹ جاؤ دے دو، بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے۔ خلق کے ارادے ہوئے، خلق کے ارادے ہوئے دنیا کے ٹکڑائے ہوئے،
نفس نے بھی ہمیں ٹھکرایا، مخلوق نے بھی ٹھکرایا،
نفس کے خلق کے ارادے ہوئے، خلق کے ارادے ہوئے نفس کے ٹھکرائے ہوئے، آئے ہیں اب تیرے در پر، آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے، آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے، آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے۔ ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا، رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا، رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا۔ حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بدھ کے مسلم، تانا دیں گے بدھ کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، تانا دیں گے بدھ کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ خار ہیں بدکار ہیں، خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ اے اللہ اپنے محبوب کی لاج رکھ لیجئے، ذلتوں سے بچا دیجئے، نفس کی ذلت سے، شیطان کی ذلت سے، غفلت کی ذلت سے بچا دیجئے۔ مولا ہم سب پہ رحم کھا لیجئے، اے اللہ ہم غافل دل کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اللہ ہمارے اوپر رحم فرمائیے۔ اللہم صلی علی
سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم هو اهله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد وعلى آل محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون رب کریم بڑے گنہگار ہیں بڑے خطاکار ہیں مولا غفلت میں ڈوبے ہی زندگی ہے مگر پھر بھی اپنے آپ سے خوش ہیں مولا پوری زندگی غفلت میں چلے گئے کبھی خیال بھی نہ آیا کہ ہمارا کوئی ایک بھی سجدہ قبول ہوا یا نہیں کبھی خیال بھی نہیں آیا کہ ہماری تلاوت کا ایک پارہ بھی قبول ہوا یا نہیں ہوا مولا ہم تو خوش فہمیوں میں رہے میرے مولا آپ کے نیک بندے پوری زندگی کرتے رہے آپ کے نیک بندے پوری رات روتے رہے مگر پھر بھی اپنے آپ پر خطرہ محسوس کرتے رہے اے اللہ ہمارے غفلت بھرے دل کو معاف فرما دیجیے ہمارے دلوں کے اندر اپنی یاد عطا فرما دے یہ فکر کو ختم فرما فکر عطا فرما دے مولا فکر عطا فرما دے رب کریم جو دل غافل ہوتا ہے جو دل غافل ہوتا ہے آپ اس دل کو پسند نہیں کرتے مولا جو دل غافل ہوتا ہے اس کو آپ دیکھنا پسند نہیں فرماتے مولا ہم اقرار مجرم ہیں ہم اقرار مجرم ہیں مولا ہم نے دلوں کو غافل بنایا ہوا ہے اے میرے پروردگار ہم نے اپنے دلوں کو غافل بنایا ہے اے اللہ غفلت سے ہم سب کو معاف فرما دے اے اللہ دلوں کے اندر یاد عطا فرما دے رب کریم ہمیں فکر عطا فرما دے یہ امر کی فکر عطا فرما اخلاص کی فکر عطا فرما محبت کی فکر عطا فرما ذکر کی فکر عطا فرما رب کریم ہمیں راہ سلوک پر چلنا آسان فرما دے اے اللہ دلوں کو بنانا آسان فرما دے دلوں کے اعمال کو سیکھنا آسان فرما دے دلوں کے اعمال کو بنا کر محبت کو حاصل کرنا آسان فرما دے رب کریم دنیا میں جب کوئی کھوٹا سکہ قبول نہیں کرتا مولا دنیا میں کوئی کھوٹا سکہ قبول نہیں کرتا سوچے ہم نام کیسے قبول کریں گے مولا آپ کے ابھی کھوٹا عمل قبول نہیں ہوگا میرے مولا مگر ہم نے دیکھا کہ وہ تو ناندار کہہ رہا تھا کھوٹے سکے بھی لے جاؤ اور اناج بھی لے جاؤ میرے مولا ہمارے اعمال بھی ایسے ہی ہیں پروردگار آپ کہہ دیجیے کہ میرے بندے کھوٹے اعمال تو ہیں مگر میری محبت کو لے کر جاؤ میری محبت کو لے کر جاؤ میری معرفت کو لے کر جاؤ میری یاد کو لے کر جاؤ میری عزت کو لے کر جاؤ میرے محبوب بن کر جاؤ پروردگار ہونے والے اجتماع کو قبول فرما ہدایت عامہ کا ذریعہ بنا ہدایت خالصہ کا ذریعہ بنا ہدایت خالصہ کا ذریعہ بنا اے اللہ جہاں جہاں دین کا کام کس انداز میں ہو رہا ہے رب کریم تمام کو قبولیت عامہ عطا فرما ہدایت عامہ کا ذریعہ بنا دے اے اللہ جتنے لوگ دین کے کام میں جس طرح لگے ہوئے ہیں اے اللہ ہم تمام کے کام کو قبول فرما لے مولا کریم استدراج سے ہم سب کی حفاظت فرما رب کریم آپ کا ایک چھوٹا سا بندہ جو الیاس جسے کہتے ہیں رب کریم پوری رات تڑپتا رہا پوری زندگی تڑپتا رہا مولا کریم پھر بھی عقیدہ روتا رہا مولا کریم اسی کے رونے کو آپ نے قبول فرمایا تھا پوری دنیا میں اس کا اس کی تحریک چل رہی ہے اس کی دعوت چل رہی ہے مولا وہ اتنا کر کے بھی اپنے اوپر استدراج کا ڈر کر رہا تھا مولا ہم تو کچھ نہ کر کے بھی خوش ہو رہے ہیں مولا کریم ہم سب کو استدراج سے ہماری حفاظت فرما رب کریم حفاظت فرما رب کریم اگر آپ نے قبول نہ کیا تو ہم سے بڑھ کر خسارے میں کوئی نہ ہوگا مولا ہم سے بڑھ کر نقصان میں کوئی نہ ہوگا رب کریم ہم سے بڑھ کر خسارے میں کوئی نہ ہوگا اے اللہ ہم سب کو خسارے سے محفوظ فرما دیجیے ہمیں اپنے دل کو بنانے کی فکر عطا فرما دیجیے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب کریم بہت سے پریشان حال لوگ ہیں یا اللہ پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں بیماریوں کی تکلیف میں ڈوبے ہوئے ہیں مولا طرح طرح کی پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں یا اللہ تمام کی پریشانیوں کو دور فرما دے یا اللہ تمام کی بیماریوں کو ختم فرما دے مردوں کو شفائے کاملہ نصیب فرما رب کریم اسی غفلت بھری زندگی میں ہمارا بھی ایک وقت آئے گا مولا ایک وقت آئے گا لوگ ہمیں کفن پہنا رہے ہوں گے مولا کندھے پر اٹھا رہے ہوں گے مولا قبر میں اتار رہے ہوں گے مولا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس وقت کہہ رہے ہو ارے لوگوں مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو ہمارا کیا ہوگا اے میرے دوستوں کہاں جا رہے ہو اے میرے پاس بیٹھنے والوں کہاں جا رہے ہو رب کریم اس آواز سے ہماری حفاظت فرما دے مولا ہم سب کا وقت آ ہے مولا جنت ہم سب کو دکھلا دینا اپنی محبتوں کے ساتھ دنیا سے اٹھانا رب کریم ہم سب کے لیے راتوں کا اٹھنا آسان فرما، ذکر کرنا آسان فرما، یہ اللہ مراقبہ کرنا آسان فرما، معاملات کو پورا کرنا آسان فرما. رب کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین.